نتوكل عليه. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، وإن الله لمع المحسنين. صدق الله العظيم. یہ سورہ عنکبوت کی آخری آیت ہے جس کی تلاوت کی گئی ہے. اس میں اللہ رب العزت نے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالی کے قرب کے طلبگار ہیں، اللہ تک پہنچنا چاہتے ہیں، تو اس آیت میں اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ ہدایت فرمائی ہے کہ جو لوگ ہمارے راستے میں چلنا چاہیں، کوشش کرنا چاہیں، ہم تک پہنچنا چاہیں، تو ہم انہیں ہدایت دے دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ چلنا شرط ہے، قدم اٹھانا یہ شرط ہے، آگے بڑھنا یہ شرط ہے، اللہ تعالی کی طرف سے کوئی تاخیر نہیں ہوتی. آگے بڑھنے میں ہم ہی تاخیر کرتے ہیں، ہماری ہی کوتاہی ہوتی ہے، ہم ہی غفلت کا شکار ہیں. ورنہ اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ لنہدینہم سبلنا، اپنی طرف آنے کے جتنے بھی راستے ہیں ان سب کی ہدایت کر دیتے ہیں. یہ ہے اصل جہد، کوشش. جاہدو والذین جاہدو فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں ہم تک پہنچنے کے لیے، ہمارے بارے میں ہمارا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ رب العزت ان کو فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ہدایت دے دیں گے، ہم تک اپنے تک پہنچنے کا راستہ انہیں فراہم کر دیں گے. دوسری بات سمجھنے کی یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ ایسا نہیں ہے دین کا یا دنیا کا کہ کوشش کے بغیر حاصل ہو جائے. آدمی دنیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بھی کوشش کرے گا. دنیا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ آپ چاہیں گھر بیٹھے رہیں اور سارے کام ہوتے رہیں، کوشش کیے بغیر تو حاصل نہیں ہوتے. تو دین کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جب تک آدمی کوشش نہیں کرے گا، جب تک آدمی اس میں چلنے کی فکر نہیں کرے گا، اس کے لیے آسانیاں فراہم نہیں ہوں گی. کوئی سا کام دنیا کا لے لیجئے، شروع میں مشکل تو ہوتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب عادی ہو جاتا ہے اس کام کا تو انسان کے لیے وہ کام آسان ہو جاتا ہے. یوں کہہ لیجئے کہ جو کام دوسروں کے لیے مشکل ترین ہوتا ہے، کرنے والے کے لیے وہی کام چٹکیاں بجاتے ہو جاتا ہے، یعنی ہنستے کھیلتے وہ کام کر لیتا ہے. اور وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ اس کام میں مہارت حاصل کر چکا ہے. تو آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین پر چلنا مشکل ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ وہ دین پر چلے نہیں، چلنے کی کوشش نہیں کی. اگر وہ کوشش کرتے تو یقیناً دین ان کے لیے بھی آسان ہو جاتا، وہ مشکل نہیں. آج جو شخص یہ کہتا ہے کہ دین پر چلنا مشکل ہے، تو حقیقت میں یہ بات غلط ہے کہ اللہ رب العزت کو یہ بات معلوم نہیں تھی کہ اتنے عرصے کے بعد لوگ آئیں گے اور وہ ان کو دین پر چلنا مشکل ہو جائے گا. مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں. اور مشکل بھی اس وقت تک ہے جب تک ہم صحیح معنی میں اس میں مہارت حاصل نہیں کر لیتے، اس کی طرف رغبت کے ساتھ چلنے کی کوشش اگر نہیں کرتے تو یقیناً مشکل ہے. لیکن اگر ایک چیز ہم حاصل کر لیں، سیکھ لیں، تو پھر انشاءاللہ اس پر چلنا بھی کوئی مشکل نہیں. کوئی سا کام لے لیجیے، بظاہر مثلا کارپینٹر ہے، ہر آدمی کھڑکی تو نہیں بنا سکتا، دروازے نہیں بنا سکتا، میز نہیں بنا سکتا، لیکن جو بنانے والا ہے وہ آپ کو منٹوں میں حساب کر کے بتا دے گا بھائی اس طرح ہے، بن جائے گی. قالین بافی کا کام ہے، بظاہر تو بہت مشکل نظر آتا ہے، لیکن جب سیکھتے ہیں بچے تو میں نے دیکھا کہ وہ باتیں بھی کرتے رہتے ہیں اور اپنا کام بھی کرتے رہتے ہیں. ان کے لیے اتنا آسان ہو جاتا ہے کہ ان کو پھر دیکھنا بھی نہیں پڑتا کہ کس تار کو کس تار سے ملا رہے ہیں، بس وہ ادھر ادھر باتیں بھی کرتے رہیں گے اور کام کرتے رہیں گے. اور زیادہ آسانی سے سمجھ لیجئے کہ ٹائپنگ ہے. شروع میں جب آدمی سیکھتا ہے تو ایک ایک لفظ کو دیکھ کے سیکھتا ہے کہ بھئی انگلی کہاں پڑ رہی ہے، کہاں انگوٹھا پڑ رہا ہے، کہاں جو سنگلی پڑھنی چاہیے، کہاں شہادت والی پڑھنی چاہیے، کہاں بیچ کی پڑھنی چاہیے. لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ ایک گھنٹے میں پتا چلا کہ جی وہ اس کی رفتار جو ہے وہ کہیں سے کہیں ایک منٹ میں کتنے الفاظ لکھ سکتا ہے کتنے حرف لکھ سکتا ہے. شروع کے اندر جو ہے وہ غالباً یوں سمجھ لیجئے کہ ایک منٹ میں شاید وہ چند ہی حرف لکھے گا, لیکن بعد میں اس کی رفتار کا کیا کہنا. اور اس کو پھر دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ باتیں آپ سے کر رہا ہے لیکن اس کی انگلیاں کھٹا 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 ٹائپ ہو رہا ہے. یہ مہارت کیسے پیدا ہوئی, محنت کی ہے نہیں یا ویسے ہی آ گئی؟ تو کوئی نہ کوئی کوشش محنت, اس کے بغیر دنیا بھی نہیں ملتی دین بھی نہیں ملتا. ہم چاہتے ہیں کہ دین گھر بیٹھے مل جائے, اس کے لیے محنت نہ کرنی پڑے, کوشش نہ کرنی پڑے, آسانی کے ساتھ ہم سب کچھ کر لیں. تو کچھ نہ کچھ محنت تو کرنی پڑے گی بھائی, بغیر اس کے ملتا نہیں. دنیا کے لیے بھی محنت کرنی پڑتی ہے تو دنیا مل جاتی. اور آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں نے دنیا میں آگے ترقیاں کی ہیں تو محنت ہی کی ہے, اپنی زندگیاں اس میں کھپائی ہیں, تب جا کے آج وہ ہے جدید ٹیکنالوجی کے ماہر بن گئے. لیکن مسلمانوں نے اس سلسلے میں چونکہ کوششیں نہیں کی, ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے رہے, تو آج محتاج ہیں یا نہیں دوسروں کی. یہ معاملہ ہے, جو آدمی دنیا میں کوشش کرتا وہ اس میں آگے بڑھ جاتا ہے, جو دین کے معاملے میں کوشش کرے گا دین میں آگے بڑھ جائے. کیسے کیسے ماہر پیدا ہوئے, اللہ تعالیٰ نے جب ضرورت تھی تو کچھ لوگ ایسے پیدا کر دیے کہ جن سے دین آج محفوظ ہاتھوں میں چلا گیا اور ہمیں مل گیا. حفاظ حدیث پیدا کر دیے, حفاظ قرآن پیدا کر دیے, الحمدللہ وہ آج بھی موجود ہے. لیکن حفاظ حدیث, حدیثوں کے حافظ ایسے ایسے کہ سند اور متن کے ساتھ سنا دیا کرتے تھے سینکڑوں حدیثیں. اگر اس زمانے میں ایسے دماغ کے لوگ نہ ہوتے, ایسے ذہین لوگ, ذہین افراد اللہ تعالیٰ پیدا نہ فرماتے, تو آج دین جو ہے وہ ہم تک محفوظ نہ آتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ایسے لوگ پیدا کر دیے, لیکن پھر بھی انہوں نے کوشش اور محنت تو کی. البتہ بعض لوگوں کے ساتھ معاملہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی ہوتا ہے, جن کو علم وہبی یا علم لدنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ فراہم کیا جاتا ہے, دیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی مدد ہوتی ہے. تو ان کے ذہن وہ معمولی کوشش سے بہت کچھ حاصل کر لیتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص مدد. لیکن ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ نہیں, تو کوئی مرید ہوتا ہے کوئی مراد ہوتا ہے. مرید کو محنت کرنی پڑتی ہے, مراد کے لیے محنت نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ خود اسباب فراہم فرما دیتے ہیں مراد کے لیے. اور جہاں تک مرید کا معاملہ ہے تو بھائی مرید کو تو محنت کرنی پڑتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ کے بعض لوگ مراد ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتے ہیں, تو انہیں وہ سمجھ بھی دے دیتے ہیں, وہ سوجھ بوجھ بھی دے دیتے ہیں, وہ حافظہ بھی فراہم فرما دیتے ہیں, وہ اسباب بھی عنایت فرما دیتے ہیں کہ ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں, ان کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں. اور بعض لوگ یہ کہ تھوڑی سی محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ساری چیزیں عطا فرما دیتے ہیں. ہم لوگ زیادہ تر ان لوگوں میں سے ہیں کہ جن کو کوشش کرنی چاہیے, کوشش کریں گے تو حاصل ہو جائے گی. اب آپ دیکھیے ایک بچہ اسکول جاتا ہے شروع صبح صبح, تو اس کے لیے محنت ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ یعنی مجاہدہ ہے اس کے لیے بھی, صبح اس کو اٹھانا, اس کو تیار کرنا, ناشتہ کرانا, اور پھر جو ہے اس کو جو ہے کپڑے وپڑے پہنانا, یونیفارم پہنانا. کوئی بچہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ جاؤں اسکول جاؤں, چاہتا کہ آرام سے سوتا رہوں, کوئی مجھے اٹھائے نہیں. لیکن یہ مجاہدہ تو کرنا پڑے گا اگر کچھ بننا چاہتا ہے. اگر مجاہدہ نہیں کرایا جائے گا بچے کو, یا وہ بچہ نہیں کرے گا, تو کبھی بھی جو ہے وہ نہ ڈاکٹر بن سکتا, نہ انجینئر بن سکتا, کچھ بھی نہیں بنے گا. ماں باپ اگر یہ سوچ لیں کہ بھائی چھوڑو بچہ ہے, خواہ مخواہ میں بےچارا جائے گا, وہاں پر مار بھی کھائے گا, اور جو ہے وہ سبق بھی یاد کرنا پڑے گا, مرغا بھی ممکن استاد بنا دے, کھڑا بھی کر دے, کرسی بنا دے, مختلف مراحل سے اس کو گزرنا, چھوڑو آرام کرنے دو, سونے دو بچے کو. تو اگر ماں باپ یہ سوچ لیں اور اس کو جو ہے وہ محنت نہ کرائیں, نہ اٹھائیں, نہ مشقت میں ڈالیں, تو ساری زندگی بتائیے وہ عالم بن سکے گا, یا کوئی جو کچھ بننا چاہتا ہے وہ بن سکے گا؟ کبھی بھی نہیں بن سکے. طبیعت کے خلاف تو چلنا پڑے گا. طبیعت تو یہ چاہتی ہے کہ آرام سے سو جائیں. یہی حال دین کا بھی ہے. دین کے اندر بھی طبیعت تو یہ چاہتی ہے کہ نماز نہ پڑھنی پڑے, گھر میں بس سوئے میں بستر پر سوتے رہے صبح, سردی کے اندر کہاں بستر سے لے ہاتھ سے نکلیں گے. تو طبیعت کے خلاف جو عمل ہوتا ہے اسی کا نام مجاہدہ ہے اصل میں. اسلام کے اندر, دین کے اندر جو لوگ اپنے مرتبے بلند کرانا چاہتے ہیں, طبیعت کے خلاف تو عمل ہوگا. بہت سی باتوں میں ہمیں طبیعت کے خلاف عمل کرنا پڑے گا. اپنی طبیعت کچھ چاہ رہی ہے لیکن شریعت کا تقاضا کچھ ہے, تو شریعت کے تقاضوں پر چلنے کے لیے اپنے نفس کی مخالفت کرنی پڑے گی. یہ بھی مجاہدہ ہے, یہی مجھے بلکہ مجاہدہ کہہ لیجیے, اپنے نفس کے خلاف چلنا یہ اصل مجاہدہ ہے. نفس کے موافقت تو سب کا آسانی کے ساتھ لوگ کر لیں گے. اللہ تعالیٰ نے تین عالم پیدا کیے, ایک تو عالم ایسا ہے کہ جس میں ہمیں نفس کی مخالفت نہیں کرنی پڑے گی، بلکہ جو نفس چاہے گا اللہ وہ عطا فرما دے گا، منمانی کہہ لیجیے ہوگی، تو وہ دنیا میں نہیں ہے، وہ آخرت میں. عالم جنت کہتے ہیں. عالم جنت میں یہ ہے کہ ادھر آپ کے دل میں ایک آرزو پیدا ہوئی، کسی چیز کی خواہش جاگی، دل میں ارادہ ہوا کہ کاش یہ چیز حاصل ہو جائے، بظاہر سامنے کوئی اسباب بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فراہم کر دیں گے، یہ لو جو دل میں آیا وہ یہ حاصل کر لو. خواہش پیدا ہوئی اور فوراً، تو گویا طبیعت میں جو بات پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دیں گے. تو بھائی یہ عالم تو عالم جنت ہے، دنیا میں نہیں ہو گئی. ایک عالم اس کے بالکل مخالف، ہر چیز جو ہے وہ پریشانی والی. آدمی چاہے گا کہ بھئی یہ راحت مل جائے، نہیں ملے گی، جان چھوٹ جائے، نہیں چھوٹے گی، اپنی جو ہے اپنے آپ کو ختم کر ڈالے وہ بھی نہیں کرنا، وہ بھی نہیں کر سکتا. دنیا میں تو آدمی یہ ہے کہ کوئی مصیبت پریشانی آتی ہے تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ بھئی چلو ہم اپنے آپ کو ختم ہی کر لیں، جان ہی چھوٹ جائے. بعض لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، جائز نہیں، حرام ہے، لیکن دنیا کی تکالیف سے تنگ آ کر بعض کم ہمت لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، کرتے اپنا ہی نقصان ہے، وہ دنیا میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا، دنیا ویسے ہی چلتی رہتی، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ تکلیف ختم ہو گئی، لیکن اسے نہیں معلوم کہ اس کے بعد کیا تکلیفیں شروع ہونے والی. اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. دنیا میں آدمی گھبراتا ہے کہ بھائی ایسا کر لیں، اپنے آپ کو ختم کر ڈالیں، اس سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن مرنے کے بعد چین نہیں ملا پھر کیا کریں گے؟ اصل کہانی تو وہاں سے شروع ہوگی. لامتناہی زندگی، ہمیشہ کی زندگی، کبھی ختم نہ ہونے والی زندگی تو مرنے کے بعد ہے. یہاں تو معمولی سے وقت کے لیے ہم آئے ہیں دار الامتحان میں، اللہ تعالیٰ نے ایک پرچہ حل کرنے کے لیے ہمیں بھیجا ہے. اصل ہماری جگہ تو جنت ہے، جنت سے نکالے گئے ہیں، اور وہاں سے ہمارے والد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے نکالا دنیا میں اپنی خاص مصلحت کے تحت، کہ دنیا میں بھیجے جائیں گے. اس کے بعد ہر ایک شخص کا ایک وقت مقرر، پرچہ امتحان جو ہوتا ہے اس میں ایک وقت ہوتا ہے کہ دو گھنٹے کا پرچہ ہے، اس میں حل کرنا ہے. اب ہر آدمی کے لیے اللہ نے الگ وقت مقرر کیا ہوا ہے، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 100 سال، کوئی 20 سال، کوئی 25 سال، ہر ایک وقت لے کے آیا ہے. اس وقت کے اندر اندر ہم نے اس پرچے کو حل کرنا ہے، اور پرچے میں سوالات کیا ہے؟ اللہ اور رسول کے احکام پر عمل کرو. اب جو آدمی اس میں کامیاب ہو گیا تو انشاءاللہ پھر وہ زندگی حاصل ہونے والی ہے جو جس میں کوئی خواہش نفس کے خلاف نہیں ہوگی، یعنی نفس کی جو بھی خواہش ہوگی اللہ پوری فرما دیں گے، مخالفت نفس وہاں نہیں سہنی پڑے گی. دنیا میں تو نفس کے خلاف کرنا پڑے گا، لیکن وہاں اس کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ وقت کے لیے ہمیں یہاں بھیجا ہے، اس کے بعد پھر بلوا لیں گے اپنے پاس. یہی وجہ ہے کہ جو جنتی ارواح ہیں وہ یہاں سے اوپر کی طرف جاتی ہیں، لیکن جو خبیث روح ہیں جنہوں نے جنت میں نہیں جانا وہ وہاں نہیں جاتے، وہ یہیں رہتی ہیں. ان کو اسفل السافلین میں ڈال دیا جاتا ہے، تحت السرا میں پہنچا دیا جاتا ہے، اور وہ بالکل تحت السرا میں نیچے، سب سے نیچے جو مقام ہے ان کو وہاں پہنچا دیا جاتا ہے. تو بہرحال یہ ایک دوسرا موضوع ہے، لیکن جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ کچھ محنت تو بھائی ہمیں کرنی پڑے گی، بغیر محنت کے ہم کچھ نہیں کر سکتے. دین کو سیکھنے کے لیے بھی محنت کرنی پڑے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف قرب کے راستے ہم اگر حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی اپنے نفس کے خلاف ہمیں چلنا پڑے گا، طبیعت کے خلاف عمل کرنا پڑے گا. بہت سی چیزیں ایسی ہوں گی جو طبیعت کے خلاف ہوں گی، لیکن اس طبیعت کے خلاف چلنے ہی میں ہمیں اللہ تعالیٰ ملیں گے. جیسے ہمارے حضرت والا حضرت حکیم اختر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جن کا خصوصی موضوع جو ہے وہ بد نظری سے بچنے کے طریقے، عشق مجازی سے بچاؤ اور اس کا علاج، یہ حضرت کا خاص موضوع ہے. اللہ تعالیٰ بزرگان دین کی نظروں میں کسی ایک بات کو اہمیت، ان کی نظروں میں اہمیت حاصل ہو جاتی ہے، پھر اس سے وہ اسی میں اسی کا کام لیتے ہیں. اب کسی کی نظر میں جو ہے وہ یہ سب سے اہم موضوع ہے، اس لیے وہ اسی موضوع پر ہی بات کرتے ہیں. بقول ہمارے حضرت والا کا کہ الحمدللہ میں اس میں ڈبل پی ایچ ڈی ہوں. لوگ تو پی ایچ ڈی کرتے ہیں، تو اس موضوع میں ڈبل پی ایچ ڈی ہوں، اور بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں. اس موضوع کو جتنا کھل کر کھول کر حضرت والا نے بیان فرمایا، دنیا میں ابھی تک شاید میری نظر سے تو گزرا نہیں کوئی، اس سے زیادہ جو ہے کھول کر کوئی بیان کسی نے کیا ہو. تو بلا شبہ یہاں پر ہم تو اپنے نفس کی موافقت میں چلتے ہیں. حضرت والا نے بیان فرمایا، دنیا میں ابھی تک شاید میری نظر سے تو گزرا نہیں کوئی، اس سے زیادہ جو ہے کھول کر کوئی بیان کسی نے کیا ہو. تو بلا شبہ یہاں پر ہم تو اپنے نفس کے موافقت میں چلتے ہیں، لیکن نفس کی مخالفت کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے رہنما کی بھی ضرورت ہوتی، اسی کے لیے جو ہے وہ شیخ کی ضرورت ہوتی، جن کی رہنمائی میں یہ مراحل اور یہ راستے طے کیے جاتے ہیں. تو لیکن بہرحال ضروری چیز ہے. صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ یہ مجاہدے طے کیے، لیکن چونکہ اس زمانے میں جہاد جاری اور ساری تھا، اس لیے انہیں اور مزید کسی مجاہدے کی ضرورت نہیں تھی. وہ مجاہدہ ہی خود ایسا تھا کہ اس کے ساتھ پھر کسی اور مجاہدے کی ضرورت نہیں تھی. جیسے ہمارے حضرت مولانا ایشور دھیانوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک صاحب ان کے پاس آئے، حضرت مولانا قاری رحیم بخش صاحب کے صاحبزادے مولانا قاری عبداللہ صاحب، ان کا بھی انتقال ہو گیا، شہید ہو گئے، وہ بھی ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ شہید ہو گئے. بہرحال ماشاءاللہ خدمت قرآن کیا کرتے تھے، اور قرآن مجید زبان پر ان کے جاری و ساری رہتا تھا ہمیشہ. تو مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد جب پہنچے تو انہوں نے ویسے ہی معمولات پوچھے، تو کہا کہ حضرت اور تو میں کوئی عمل نہیں کرتا ہوں، اس قرآن مجید کا یہ ہے کہ الحمدللہ معمول ہے پڑھنے کا، اور دن بھر میں 15 سے 20 پارے یومی الحمدللہ تلاوت ہو جاتا. روزانہ حضرت نے ان کو اپنے سینے سے لگایا، پیشانی چومی، اور کہا کہ تمہیں کسی اور مجاہدے کی ضرورت ہے بھی نہیں. جس شخص کا یہ شغف ہو قرآن مجید پڑھنا پڑھانا اور قرآن مجید زبان پر جاری و ساری، تو یہ مجاہدے تو اصل میں اس لیے ہوتے ہیں کہ اس سے کچھ نفس کو اللہ تعالی سے لگاؤ اور محبت پیدا ہو جائے، ورنہ کوئی ضروری چیزیں نہیں ہیں. لیکن صرف اس لیے کہ ہمارا دل جو ہے وہ اللہ کی محبت میں دھڑکنے لگے، ہمیں اللہ تعالیٰ کے احکام سب سے جو ہے وہ اہمیت والے محسوس ہونے لگیں، دنیا میں سب سے حکم جو ہے ہم اللہ کے حکم کو اہمیت دینے لگیں، ساری دنیا ایک طرف ہو اور اللہ کا حکم ایک طرف ہو تو ہم اللہ کے حکم کو ترجیح دیں. یہ مقصد ہوتا ہے ان مجاہدوں کا، کہ تاکہ دل جو ہے مزکا ہو جائے، مجلہ ہو جائے، صاف ہو جائے. وہ روشن جب ہو جائے گا تو انشاءاللہ جب دل کی آنکھوں سے انسان دیکھے گا تو پھر اس کو سب کچھ نظر آنے لگتا ہے. اس کی ان مجاہدوں کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے، ورنہ کوئی اور بات نہیں. پہلے زمانے میں مجاہدے بہت کرائے جاتے تھے، اس زمانے میں مجاہدے ہیں ہی نہیں. پہلے زمانے میں تو ایک مجاہدہ یہ بھی تھا کہ صاحب تقلیل لیتا ہوں، کھانا کم کھاؤ، کئی کئی وقت پتہ چلا کھانا نہیں کھا رہے، اور اگر کھا بھی رہے تو جو شوربہ آیا ہے سامنے اس میں مزید جو ہے وہ ایک گلاس پانی ڈال دیا تاکہ بے لذت کھانا جو ہے وہ نفس جو ہے لذت کا خوگر نہ ہو. یہ سارے مجاہدے بزرگان دین نے کرائے، لیکن اب ہمارے بزرگوں نے اس سے منع کر دیا کہ اب چونکہ ہمتیں ایسی نہیں ہیں، قوتیں ایسی نہیں ہیں، اس لیے ان مجاہدوں کی ضرورت نہیں. اب اتنا اگر کوئی کھانا کھا لے کہ بس تھوڑی بہت بھوک باقی رہے تو انشاءاللہ یہی مجاہدہ اس کے، ورنہ تو آدمی ٹوٹ کے پڑتا کھانا جب کھلتا ہے، اور اتنا کھا لیتا ہے کہ ناک و ناک بھر جاتا ہے، بعد میں کھٹی ڈکارے آ رہی ہیں، میدا خراب ہو گیا، اور جب بدہضمی کی شکایت ہو گئی، اور نہ جانے کیا کچھ ہوتا. تو اب مجاہدہ یہ ہے کہ اتنا کھانا کھا لو کہ کچھ بھوک باقی رکھ کر کھا لو، بس یہ مجاہدہ. اسی طریقے سے نیند جتنی ضروری ہے 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے وہ پوری کر لو، اس کے بعد پھر اللہ کے جو ہے وہ احکام بجا لو، تو اب آسانی ہے، پریشانی نہیں اور تکلیف نہیں، کم ہو گئی اب تکلیف ہے، اور مجاہدے بھی اب ویسے نہیں رہے جیسے پہلے ہوتے تھے. اس لیے اب اگر دین پر چلنا آسان ہے، مشکل نہیں ہے، اس کو اگر ہم مشکل سمجھنے لگیں گے تو مشکل ہو جائے گا، لیکن قدم بڑھا دیں گے، چلنا شروع کر دیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسان فرما دیں گے. بعض چیزیں دیکھنے میں مشکل نظر آتی ہیں، لیکن جب آدمی ان کو طے کرنا شروع کر دیتا ہے تو وہی چیزیں آسان ہو جاتی ہیں. دیکھیے طبیعت کے خلاف چلنا، اس کا نام مجاہدہ ہے. اب ایک آدمی سو رہا ہے، اذان کی آواز سنتا ہے فجر میں، اب ایک تو یہ ہے کہ طبیعت کے خلاف فوراً اٹھ کے وضو کرے اور نماز کے لیے آ جائے، طبیعت کے خلاف ہے نا. تو طبیعت کے خلاف کس کے لیے کیا ہم نے یہ عمل؟ اللہ کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہوں، اس کے حکم پر ہم عمل کریں کہ بھی اذان ہو گئی، جلدی سے اٹھے، وضو کیا اور جلد از جلد مسجد میں آ کر نماز کے لیے پہنچ گئے. اور ایک یہ ہے کہ ہم نے ہماری آنکھ تو کھلی لیکن سستی کے مارے پڑے رہے، لیٹے رہے کہ بھئی ابھی تو جو ہے وہ باہر سردی بہت ہے اور لحاف سے نکلنے کو جی نہیں چاہ رہا. اتنے میں کسی نے دروازے پر دستک دی اور کہا کہ میاں باہر آؤ بھائی، تمہارے پیسے دینے کے لیے آیا ہوں جو میں لے کے آیا. اب کیا کرے گا وہ؟ اب جلدی سے اٹھے گا، لحاف کو اٹھا کے پھینک دے گا. اب پہلے وہ طبیعت کے خلاف اٹھ نہیں رہا تھا، اب بھی اٹھنا پڑا، لیکن اب اس پر کوئی اجر و ثواب نہیں ہے. پہلے اٹھتا تو اجر و ثواب ہوتا. تو طبیعت کے خلاف اب چاہو تو محبت کے ساتھ عمل کر لو، اللہ تعالیٰ کی رضا سمجھ کے، تو اجر و ثواب کے مزے لوٹو. اور ایک یہ ہے کہ ورنہ طبیعت کے خلاف کوئی زبردستی اٹھا دے گا، اٹھنا تو پھر بھی پڑے گا. تو کوئی چیز طبیعت کے خلاف دنیا میں ایسا تو ممکن نہیں کہ ساری چیزیں موافق ہوں. ہزاروں چیزیں طبیعت کے خلاف ہوتی ہیں دنیا میں، اور انسان کرتا ہے، مجبور ہے. اس لیے ہم جو عمل کریں طبیعت کے خلاف بھی اگر ہو تو اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں اس پر اجر و ثواب ملے گا. ورنہ اگر کوئی اور دنیا میں آ کے اٹھا دے گا، اٹھو رات کے 12 بجے کو کہہ رہا بھائی تمہیں صدر مملکت نے بلایا، انعام دینا چاہتے ہیں، فوراً آؤ اور ابھی آؤ. اب جاؤ گے کہ نہیں جاؤ گے؟ تو اللہ تعالیٰ بھی تو ہمیں انعام دینے کے لیے بلا رہے ہیں کہ آؤ، حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ نماز کی طرف، ہم تمہیں انعام دیں گے، مسجد میں آؤ. اور ہم جو ہے بستر پہ لیٹے رہے، طبیعت کی جناب کے جو ہے طبیعت نہیں چاہ رہی اٹھنے کو، جی نہیں چاہ رہا، کوئی نہ کوئی تو اٹھا دے گا. اب کسی کا تھپڑ پڑ جائے گا تب اٹھے گا. بعض اوقات ایسا بھی تو ہوتا ہے گھر میں، باپ جو ہے اس نے وہ نماز کے لیے اٹھے نہیں، تھپڑ لگا دیا. تو پہلے اٹھتے تو ثواب ملتا، اب اٹھے وہ مار سے، مار کے ڈر سے، خوف سے. اس لیے طبیعت کی مخالفت تو اب بھی ہوئی، تو پہلے اگر کرو گے تو اس کا اجر و ثواب ہوگا. اس لیے مجاہدے کے بغیر اور طبیعت کے خلاف چلے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. تو بہرحال آج بس مختصر سی بات اتنی سمجھ لینی چاہیے کہ طبیعت کے خلاف چاہے کتنی ہی بات کیوں نہ ہو، اللہ رسول کے احکامات پر اگر عمل کرنے کی نیت سے ہم ان کو کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے قلوب کو کھول بھی دیں گے، انشراح فرما دیں گے، اور آہستہ آہستہ اس پر چلنا بہت ہی آسان ہو جائے گا. اور اپنے ماحول کو ہم اصل میں ایسا بنا لیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی اٹھک بیٹھک رکھیں کہ جو دین پر چلنے والے ہوں، ان کے ماحول میں رہیں گے تو انشاءاللہ مشکلیں اور آسان ہو جائیں گی. ہنسو بولو ان کے ساتھ، منہ بند کر کے بیٹھنے کے لیے نہیں کہا کسی وقت بھی کہ بھائی ایسے، بلکہ کسی وقت جو ہے وہ ہنس بولنا بھی ہو تو کوئی حرج نہیں. صحابہ کرام کا معاملہ ایسا بھی تھا، لیکن جب معاملہ ایسا آ جائے کہ اب نماز کا وقت ہے تو سب کو چھوڑ چھاڑ کے نماز کے لیے آ جائے. حدیث شریف میں آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے ہنستے بھی تھے، مذاق بھی کرتے تھے گھر والوں کے ساتھ، لیکن جیسے ہی اذان ہوتی تھی ہم سے ایسے ہو جاتے تھے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں آپ. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صفت، اللہ تعالی ہم میں یہ خوبیاں پیدا فرما دے. تو بہرحال کمی کوتاہیاں ہم سب میں ہیں، کوشش کر کے ان کمی کوتاہیوں کو کم کرنے کی کوشش کیجیے، جس قدر کم ہو سکے اتنی کوشش تو آدمی کرے. اور ہم الحمدللہ خود سمجھتے ہیں کہ دین پر چل رہے ہیں اپنی اولاد کو، لیکن وہ کوشش ہماری طرف سے نہیں ہوتی جو ہمیں کرنی چاہیے. اپنی اولاد کو بھی دین پر چلانے کی کوشش کریں. اس زمانے میں اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم نے تو چونکہ ایک زندگی گزار لی، اللہ نے ہمیں اب سمجھ دی، اصلاح بھی ہو گئی الحمدللہ، دین کی سوجھ بوجھ پیدا ہو گئی. اولاد جو ہے وہ اب جو ہے ان کو لازمی بات ہے کہ چلنے والے جب ہم چلانے کی کوشش کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں لو تمہارے باپ نے اپنی زندگی میں تمہیں بڑے مزے کیے اور اب جو ہے وہ تمہیں جو ہے وہ زبردستی ایسی زندگی گزارنے مجبور کر رہے. بعض لوگ یعنی زبردستی ان کے دلوں میں یہ بات ڈالتے ہیں. تو خوب سمجھ لینا چاہیے کہ ایک آدمی اگر شراب پیتا تو کیا اپنی اولاد کو بھی پینے دے وہ؟ یعنی ایک آدمی پیتا تھا کبھی، اس نے اب توبہ کر لی، تو کیا اب وہ یہ سوچ کے کہ چونکہ میں نے بھی یہ کام کیا اس لیے اگر یہ پیتا تو کیا وہ پینے دو، کیا صحیح ہوگا یہ عمل؟ ایک آدمی نے قتل کیا، جرم کیا، اب اگر اس کی اولاد کر رہی ہے تو کیا اس کے وہ برداشت کرے گا کہ وہ کرتی رہے، یا روکے گا اس کو؟ روکنا چاہیے اور روکے گا وہ یقیناً. تو اس لیے دین پر چلانا یہ ہمارا کام ہے. اللہ تعالیٰ باز پرس ہم سے کریں گے کہ تم نے اپنی اولاد کو دین پر چلایا کہ نہیں چلایا. کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور تو اپنی رعیت کے بارے میں ہر شخص جواب دے ہے قیامت کے دن. لہذا اولاد کے بارے میں ماں سے بھی پوچھا جائے گا، باپ سے بھی پوچھا جائے گا، امام سے مقتدیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا. جو بھی راعی ہے ہر اعتبار سے، یہی نہیں ہے کہ حکومت جو سربراہ مملکت سے پوچھا جائے گا، بلکہ ہر شخص راعی ہے. اپنے گھر کا جو بھی بڑا ہے وہ اس سے چھوٹوں کے بارے میں باس پرس ہوگی کہ تمہارے ہم نے کنٹرول میں دیا تھا، تم نے ان کو دین پر کیوں نہیں چلایا. اس لیے اپنی اعتبار سے جہاں جہاں ہم ہیں اور ہم جہاں جہاں ہمارے زیر کفارت لوگ ہیں، ان کو چاہیے کہ ہم دین کی طرف بلاتے رہیں، چلاتے رہیں. بالغ ہونے کے بعد اگرچہ آپ یہ کہ آدمی کہہ ہی سکتا ہے اور کہتے رہنا چاہیے، مطلب جس حد تک بھی ہو سکے، اور اس طریقے پر کہ وہ دین کی طرف آنے والے بن جائیں، کوشش اپنی. یہ بھی مجاہد آئے دیکھیے، طبیعت کے خلاف یہ بات ہے. ایسے ماں باپ جو اپنی اولاد کو روک ٹوک کرتے رہتے ہیں، الحمدللہ ان کی اولاد صحیح چلتی رہتی، لیکن اگر ان پر روک ٹوک ختم ہو جائے. حدیث میں تو یہ آتا ہے کہ اپنے گھر میں کوڑا لٹکا کے رکھو. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ نہیں کہ ہر وقت مار پیٹ شروع کر دو، لیکن یہ کہ کوڑا لٹکا کے رکھو، کسی وقت ضرورت ہو تو ہاتھ میں آ جائے تمہارے. مقصد یہ کہ تربیت کے لیے اور تادیب کے لیے، ادب سکھلانے کے لیے یہ ضروری چیز ہے کہ نرمی اور سختی دونوں باہم ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک.